السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے آج کے موضوع. آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں ندیم یعقوب اور انجینئر ہیں مارٹن کروسز. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمیں آن لائن بھی سن سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر لاگ ان کر کے بائیں کونے پر ریڈیو آڈیو لنک کو کلک کیجیے اور ہماری نشریات کو براہ راست سنیے. آج کے موضوع میں ہم کئی اہم اور حساس موضوعات پر حسب معمول بات کر رہے ہیں. ایک نظر ڈالتے چلیں. پاکستان میں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف پر سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے قتل کے سلسلے میں فرد جرم عائد کر دی گئی. وزیر اعظم نواز شریف نے پہلی مرتبہ قوم سے تفصیلی خطاب کیا. کچھ اس کا جائزہ لیں گے. قبائلی علاقے فاٹا اور خیبر پختونخوا میں بچوں کے لیے پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا. مشرق وسطی میں مصر کے بحران اور شام کی صورتحال پر بات ہوگی اور آخر میں خصوصی رپورٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گی ٹیبو ورکنگ وتھ شارکس اینڈ ویمن ان فوک تھیئٹر کی مصنفہ اور مہر گڑھ کی ڈائریکٹر ڈاکٹر فوزیہ سعید. حسب معمول آپ سے تعارف کراتے ہیں ون اینڈ دا اونلی ڈاکٹر فوزیہ سعید. تجزیہ کاروں اور ماہرین میں شامل رہیں گے ڈاکٹر توصیف احمد پاکستان سے اور لندن سے شمع جنیجو. یونیسیف سے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد رفیق پولیو مہم کے بارے میں معلومات دیں گے. مشرق وسطی سیگمنٹ میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مواحد حسین شاہ اور پروفیسر فیضان حق. اور آخر میں جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا یہاں ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فوزیہ سعید نے. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پاکستان میں ایک عدالت نے بے نظیر بھٹو قتل کیس میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف پر فرد جرم عائد کی ہے. منگل کے روز راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جج نے پرویز مشرف سمیت سات ملزموں کو ان کے خلاف عائد کی جانے والی فرد جرم پڑھ کر سنائی. تاہم سابق صدر نے ان الزامات سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ بے گناہ ہیں اور وہ اسے عدالت میں ثابت کریں گے. منگل کے روز سخت سیکورٹی انتظامات میں سابق صدر مشرف کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا. ان کے علاوہ اس مقدمے میں پولیس کے دو اعلی افسران بھی شامل رہے. اس سے پہلے جنرل پرویز مشرف اس مقدمے میں ضمانت پر ہیں اور 6 اگست کو ہونے والی پیشی میں انہیں سیکیورٹی خدشات کے باعث عدالت کے روبرو پیش نہیں کیا گیا تھا. سابق صدر پر الزام ہے کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو ناکافی سیکیورٹی فراہم کی. اب سابق صدر کی دفاع کے لیے جو وکیل ہیں افشاں عادل وہ کیا کہتی ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
جہاں ایک وقوع ہوتا ہے کیا وہاں پہ مرنے والے کے ساتھ جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کام نہیں بنتا کہ جا کے ان سے انٹروگیٹ کریں؟ کسی کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے؟ وہ یہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیوں نہیں سٹیٹمنٹس لے رہے ہیں ان کی؟ تو جب تک ان کی سٹیٹمنٹس نہیں لیں گے معاملہ آگے کیسے چلے گا؟ کیا مشرف طالبان کے ساتھ کانسپریسی کر سکتے تھے؟ زمین اور آسمان کا جدھر تضاد تھا, جو شخص ان کو مار رہا تھا اور وہ مشرف کو مارنے کے درپے تھے, تو پھر ہاؤ دس از پاسبل کہ وہ کانسپریسی آپ کرو گے؟
اور استخاصہ کے وکیل محمد اظہر چودھری کیا کہتے ہیں آئیے وہ بھی سنیے.
یہ ٹرائل ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیفینس کی کوپریشن پہ. ہم تو ساری ایویڈنس پہلے بھی لاتے رہے, ہمارے گواہ انڈر تھریٹ ہے, پولیس کے پاس بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پروسیکیوٹر کی ڈیتھ مرڈر کا شہید کر دیا گیا. اب اس سے پروسیکیوشن اور کیا افورڈ کر سکتی ہے؟ یہ ڈیفینس ہے جو نہیں ہونے دیتا ایویڈنس, ڈیلے ان کا ہے بس.
تو یہ دونوں طرف سے آپ نے بیانات سنے. اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں سے. ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے ڈاکٹر توصیف اور لندن سے شمع جنیجو. السلام علیکم جی. آپ سے ڈاکٹر توصیف ہم آغاز کرتے ہیں, اس فرد جرم کے عائد کرنے کے نتیجے میں سیاسی مضمرات کیا ہوں گے؟
بس یہ میاں نواز شریف کے لیے ایک مشکل ہے کہ اس معاملے کو کس طرح ٹیکل کرے, کیونکہ اخبارات میں بڑی خبریں شائع ہوتی ہیں کہ سعودی عرب کا بڑا دباؤ ہے اور دوسرے ممالک کا کہ پرویز مشرف کو کتنی طرح لیا گیا ہے.
شمع قانونی نقطۂ نظر سے جیسا کہ ہم نے کہا اس پر بحث کسی اور وقت کریں گے, آپ سے ویسے بھی بات ہو رہی تھی. آپ کے خیال میں ایک سابق صدر پر ایک سابق وزیر اعظم کے قتل کی فرد جرم کوئی مثال قائم کر رہی ہے کیا؟ ہاں جی شمع, میرا سوال یہ تھا کہ جب ایک سابق صدر پر ایک سابق وزیر اعظم کے قتل کی فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے کوئی پریسیڈنٹ یا کوئی مثال بن جائے گی آنے والے وقتوں میں؟ کس طرح سے دیکھتی ہیں اس کو سیاسی سطح پر؟
ایک پریسیڈنٹ تو ڈیولپ ہوا لیکن اس سے پہلے بھٹو صاحب پر بھی ہوا, لیکن یہ فرق ہے کہ وہ اس وقت کسی سابق وزیر اعظم تو نہیں تھا, یہ اس وقت سٹنگ پریسیڈنٹ تھے اور ایک سابق وزیر. انہوں نے سیکیورٹی مانگی, وہ نامطمئن تھی اپنی سیکیورٹی سے, وہ بار بار اپنے خدشات کا اظہار کرتی رہی. ان کو دوسری جو غیر ملکی ایجنسیز تھی انہوں نے بھی خبردار کیا کہ آپ پر حملہ ہو سکتا ہے, اور بقول رحمان ملک کے کہ انہوں نے جب صدر صاحب سے اور جو اس وقت وزیر داخلہ تھے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے उन्होंने नहीं किया, तो वो तो सारा एक जो स्टेज है वो तो डेवलप्ड था उनके लिए कि इस तरह से बात हुआ। लेकिन बात ये है कि होगा कुछ भी नहीं इस पूरे मामले के बाद, क्योंकि जो दफा उन पर लगाई गई है उसका जुडिशियल प्रेसिडेंट सिर्फ जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस ही है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर सऊद अजीज जो कि डीआईजी थे उस वक्त, वो अगर ये कह दें कि हाँ उनको किसने ऑर्डर्स दिए थे कि आप पूरा क्राइम सीन जो है उसको क्लियर करें, तो फिर कोई सियासी भी मेरे ख्याल में उसके बाद एक टर्मोइल आ सकता है कि क्या वो इन्वॉल्व थे या नहीं थे। सो फार जो मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ ये है कि एक प्रेशर डेवलप किया है जो कि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था।
डॉक्टर तौसीफ, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि इस वक्त जबकि मुल्क की सूरत हाल काफी गंभीर है, बहुत सारे मसाइल सामने हैं, दहशतगर्दी का मसला भी है, और उसमें इस तरह की कुछ नई चीजें शुरू कर लेना, तवानाई का बहरान, अभी हम वजीर आजम के पहले बयान के ऊपर खिताब पर भी बात करेंगे, आपका तजिया चाहेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि ये इस वक्त जो वक्त है वो मुनासिब था इस कार्रवाई के लिए?
हाँ, एक तरह के हालात नहीं है कि किसी किस्म की एक कंफ्यूटेशन की तरफ जाया जाए, क्योंकि मियाँ साहब को 2 महीने हुए हैं, उन्होंने एक तस्वीर भी बहुत जबरदस्त की है, मगर आवाम में भी मायूसी की सूरत हाल है और हालात जो खराब ही हो रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से भी और मेहमान के हवाले से भी और महंगाई के हवाले से।
शमा, आप इस वक्त के बारे में क्या करेंगी, जो इस वक्त का चुनाव किया गया है खास तौर पर इस वक्त जबकि मुल्क को बहुत सारे दूसरे मसाइल का भी सामना है, इस एक नए मुकदमे को सामने लाने से अवाम पर इसका क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं, इसके वक्त के बारे में बताइए और अभी क्यों?
अवाम को एक नई खबर मिल गई है और एंकर को एक नया टॉपिक मिल गया है डिस्कस करने के लिए, मैं क्या कह सकती हूँ। बात यह है कि ये मुकदमा ऑलरेडी डिले हो चुका है, उन पर जो ये फर्द जुर्म आज लगी है ये तकरीबन 6-8 महीने से एक्सपेक्टेड थी कि लगनी, लेकिन अब जो वक्त हुआ है मैं कहती हूँ कि चले कुछ तो पेशरफ्त हुई, पीपुल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ना हुई, 5 साल उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब यह है कि अब जो हुई है वो हम देखेंगे कि किस तरह अदालतें इस मामले को टैकल करेंगी। और जिस तरह अभी इन साहब ने अभी कहा कि ये नवाज शरीफ पर भी बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल प्रेशर होगा कि वो किस तरह उनको नेचुरली कुछ दोस्त ममालिक से फोर्सेस से एक बहुत बड़ा प्रेशर होने जा रहा है, सही प्रेशर में जो कि है वो नवाज शरीफ ही जाएंगे कि वो किस तरह इस मामले को टैकल करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक्सपेक्टेड था काफी महीनों से, क्योंकि मैं शायद एज लॉयर ये बात कह रही हूँ कि हम जब देखते थे कि डेट पर डेट पड़ रही है और कुछ वो डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, तो हम लोग खुद सोचते थे कि ये क्यों इतना डिले हो रहा है।
अच्छा, शुक्रिया शमा, हमारे साथ रहिएगा। हमें अभी ज्वाइन किया है यूनिसेफ से के डायरेक्टर हैं मोहम्मद रफीक साहब, डॉक्टर साहब हैं, और इनसे हम बात करना चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के इलाकों में इंसदाद पोलियो मुहिम फिर से कुछ इलाकों में शुरू हो गई है, कुछ में शुरू की जा रही है, उसके बारे में बात करते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम पीर को शुरू हुई है, लेकिन वफाक के जेर इंतजाम 7 कबायली एजेंसियों के बेशतर इलाकों के बच्चों तक इस मुहिम के दौरान रसाई मुमकिन नहीं हो सकी। बात कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद रफीक साहब से। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इंसदाद पोलियो मुहिम में शामिल रजाकारों पर गुज़श्ता महीनों में काफी हलाकत खेज हमले होते आए हैं, जिससे ये मुहिम बारहा मुअत्तल भी की जा चुकी है, अब इस वक्त आपके ख्याल में सिक्योरिटी के क्या खातरखा इंतजाम हैं जिससे इस जिम्मन में कोई पेशरफ्त हो सकती है, मौजूदा सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे?
मेरे ख्याल में जो सूरत हाल है वो बेहतर इसी हाल से है कि जो वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जब डी सी ओ या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर या जितने भी अमला है और जितने भी इदारे हैं, वो सारे पोलियो प्रोग्राम और इस पोलियो की जो वैक्सीनेशन है इसके सिलसिले में अपने रोल अदा कर रहे हैं और जहाँ तहफ़ की जरूरत है तहफ़ दे रहे हैं, जहाँ रहनुमाई की जरूरत है रहनुमाई दे रहे हैं, और जिम्मेदारी भी उन्होंने अब इसकी उठाई हुई है। इसलिए महकमा सेहत के साथ साथ अब ये सारे दिल्ली जो इंतजामिया इसके लिए जिम्मेदार हैं और वो इसके लिए अपनी सारी कोशिश कर रही हैं। उम्मीद ये है कि इन सारे कोशिश के नतीजे में इंशाल्लाह कोई ऐसा वाकया नहीं, कॉन्ट्रोवर्सी भी अब आगाही बढ़ती जा रही है, लोगों में अब शोर बढ़ता जा रहा है कि ये जरूरत है 5 साल की उम्र से बच्ची कम उम्र के बच्चों के लिए,
مستقل اور پہنچ بچنے سے.
اچھا ڈاکٹر صاحب
فارمیسسٹ کی بھی بہتری انشاءاللہ آ جائے گی.
تو آپ سمجھتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس میں شعور بڑھا ہے, اویئرنیس لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے, پہلے تو کافی مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ بہت ساری چیزوں کو اس لیے بھی رد کر دیا جاتا تھا, شک کی نظر سے بھی دیکھا جاتا تھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب لوگوں کا رویہ بہتر ہے اس سلسلے میں اپنے بچوں کو پولیو کے ٹیکے لگوانے کے لیے؟
ہاں جی, اور میں آپ کو اعداد شمار سے بتا سکتا ہوں, مثال کے طور پہ فاٹا میں اس وقت جو تقریباً کوئی 1,10,000 بچوں کو پولیو کے قطرے ٹارگٹ ہے, جس میں رسائی حکومت کی ہوگی تقریباً کوئی 7,00,000 بچوں تک, کوئی 3,00,000 بچوں تک رسائی نہیں ہوئی, جس میں نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, افاق شعبہ وغیرہ یہ علاقے ہیں اور افاقانگ وغیرہ, جس میں الیکشن کی وجہ سے کام نہیں ہوگا, باقی کوئی 7,00,000 تک رسائی ہے. اس میں ٹوٹل ملا کے پچھلے دور میں 721 افراد ایسے ہیں, 721 جنہوں نے انکار کیا تھا پولیو کے خطر سے, جو کہ میرے خیال میں آٹے میں نمک سے بھی کم مقدار کے برابر ہے, 0.7% کچھ بنتا ہے, اس سے بھی کم بنتا ہے تقریباً, یعنی سو میں سے ایک بندہ بھی جو ایسا نہیں ہے جو انکار کر رہا ہے. اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ جب جہاں پہ اتنی زیادہ اس کے لیے قبولیت ہے, ایکسیپٹنس ہے, تو امید یہ ہے کہ بہتر ان شاء اللہ آ جائے گی.
تو ڈاکٹر صاحب اس دفعہ جو ہدف ہے آپ کا کیا ہے, کتنے بچوں کو پولیو مہم میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کس حد تک اس ہدف کو پورا کیے جانے کی توقع ہے؟
انشاءاللہ جو ایکسیسیبل ایریا جہاں پہ رسائی ہے وہاں تک تو انشاءاللہ یہ ٹارگیٹ امید ہے کہ 90% سے زیادہ انشاءاللہ یہ رسائی ہو جائے گی, لیکن جہاں پہ رسائی نہیں ہو رہی ہے جیسے میں نے نارتھ وزیرستان یا سعودی عرب پشاور کے جو علاقے ہیں
جی,
جو 3,00,000 سے اوپر تقریباً بچے ہیں جن تک رسائی نہیں ہو رہی ہے, وہ باعث تشویش ہے ان سارے ذمہ داروں کے لیے جو پولیو کو اس ملک سے ختم کرنے کے لیے اپنی کاوشیں کر رہے ہیں. آپ کو شاید پتا ہوگا کہ جو اس وقت پاکستان میں 24 پولیو کے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں, اس میں سے 14 آٹھ میں ہیں اور 5 خیبر پختونخوا میں, 3 سندھ میں ہیں اور 2 پنجاب میں. تو جہاں 24 میں سے جو 19 کیسز کے پی اور فاٹا میں ہو چکے ہیں, وہاں اس کے مسئلے کے شدت کا احساس کیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ کہ اگر آپ فاٹا کو بھی لیا جائے تو خیبر ایجنسی میں 9 کیسز آ چکے ہیں اور نارتھ وزیرستان میں 3 کیسز. اب نارتھ وزیرستان اور خیبر ایجنسی کے علاقے جہاں سے پولیو کے کیسز آ چکے ہیں وہاں پہ تقریباً کوئی 2-2.5-3 سال سے پولیو کے خطرے بچوں کو نہیں پلائے جا رہے ہیں, اور یہ خوف اور ڈر یہی ہے کہ وہاں پہ اب وائرس پوری طرح سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بڑھا رہا ہے, ترقی پا رہا ہے, اور وہ سارے بچے جن کو پولیو خطرے نہیں ملیں گے وہ اس کے لیے کسی وقت کے شکار ہو سکتے ہیں. یہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے, اور اس کے لیے جتنی بھی بہتر والدین اس میں اپنا ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں, میرے خیال میں کوئی بڑھ کے زیادہ نہیں پوری جا سکتا.
اچھا ڈاکٹر صاحب میرا آخری سوال بالکل آپ کا ایک کوئک کامنٹ کے لیے, مجھے معلوم ہے کہ آپ کو جانا ہے, آپ مجھے یہ بتائیے گا آپ کو کس حد تک امید ہے کہ پاکستان میں جو 24 کیسز کا پتہ چلا ہے, آئندہ کتنے سالوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پولیو فری ہو جائے گا؟
دیکھیے دنیا میں تو مثالیں موجود ہیں کہ 1 سال میں بھی یا 6 مہینے میں بھی پولیو کی بیماری کو ختم کیا جا چکا ہے, اور ایسی مثالیں بھی ہیں ہمارے طرح یا افغانستان جہاں ہم 18-20 سال سے ختم کر رہے ہیں. اب اگر واقعتاً پوری قوم اس کے لیے جائے اور کوششیں کریں تو یہ تو زیادہ سے زیادہ 1 سال کی بات ہے, اور اسی طرح کچھ علاقوں میں ہو گیا کچھ میں نہیں ہوگا, کہاں پہ ایک مشکل ہے کہاں پہ دوسری مشکل ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسانی سے یہ اچیو ہو سکے گا. اس طرح جب ہم 95% سے 95% سے زیادہ بچوں کو تک نہیں پہنچ پائیں گے, مجھے نہیں خیال کہ اتنا آسانی سے ہوگا, اس لیے ہم سب کو اپنی کاوش اس میں شامل کرنی چاہیے, اور امید یہ ہے کہ اس کے اوپر جو گورنر صاحب, افسر صاحب, پرائم منسٹر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب سب نے مل کے جو دلی انتظامیہ کا ذمہ دار بنایا ہوا ہے, تو امید ہے کہ یہ اب بہتری بہت انشاءاللہ آئے گی اور جلد بھی آ جائے گی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رفیق صاحب ہمارے ساتھ تھے, آئی ایم گریٹفل ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. وائس آف امریکہ, بہت شکریہ جی, اللہ حافظ جی. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں اس وقت آج کے موضوع. اور آئیے اب ہم پروگرام کا ایک اور اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں وہ دور اب ختم ہو چکا ہے جس میں کرپشن یا بدعنوانی ہوتی تھی اور ان کے بقول بے حسی اور لا تعلقی کے دور کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے. میاں نواز شریف پیر کی شام ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا قوم سے پہلا خطاب تھا. وزیر اعظم کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو انہیں سے سنواتے ہیں.
ہمیں یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ متعلقہ اداروں پر طاری جمود کی کیفیت کو ختم کیے بغیر بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر قابو پانا ممکن نہیں. میں نے الیکشن کے بعد کھلے دل کے ساتھ سیاسی جماعتوں کو پاکستان کی تعمیر و ترقی اور اسے درپیش مسائل کے حل کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنے کی دعوت دی تھی. مصالحت اور افہام و تفہیم کی میری یہ پیشکش صرف سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کے لیے نہیں, میں ایک قدم آگے بڑھ کر ان عناصر کو بھی ڈائیلاگ کی دعوت دیتا ہوں جو بدقسمتی سے انتہا پسندی کی راہ اپنا چکے ہیں.
پرائم منسٹر کی تقریر ظاہر ہے کہ لمبی تھی. آج اس سلسلے میں آپ ایک تفصیلی راؤنڈ ٹیبل بھی سنیں گے. وزیر اعظم کی ایک اور ساؤنڈ بائٹ آپ کو سنواتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم تجزیہ کاروں سے ان کی رائے لیں گے.
ہمیں اس حقیقت سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے کہ پاکستان کو اس وقت سنگین مسائل کا سامنا ہے. ایک طرف بڑھتی ہوئی دہشت گردی نے ہمارے قومی وجود کو خطرے میں ڈال دیا ہے, تو دوسری طرف بدترین لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہماری معیشت مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. گزشتہ 14 برسوں کے دوران شدید بدانتظامی, ہر شعبہ میں پھیلی کرپشن, نااہلی, اقربا پروری اور ناقص فیصلوں نے ملک کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں.
یہ تھے آپ کو ہم میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کی تقریر سے ہم کچھ اقتباسات سنوا رہے تھے. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر توصیف اور شمع سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر توصیف صاحب کی لائن بار بار ڈراپ ہوتی ہے, ہم سے رابطہ ان کا منقطع ہوتا ہے. کوشش کر رہے ہیں ہمارے پروڈیوسر ندیم یعقوب کی ان سے بات ہو جائے. شمع, آپ لندن میں مقیم ہیں جہاں پر پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد مقیم ہے. وزیر اعظم کے خطاب پر آپ کیا رد عمل دیکھتی ہیں ایک اوور آل مجموعی طور پر؟
کوئی بھی سین پاکستانی, پڑھا لکھا پاکستانی, اسپیشلی اوورسیز پاکستانی جو ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ایک جو ایک باشعور طبقہ ہوگا وہ پہلے 6 مہینے تو ان کو کہے گا کہ آپ دیکھیں اور کام کریں, وہ ان کو دے گا. لیکن اب جب 2.5 مہینے کے بعد ایک وزیر اعظم اپنا قوم سے پہلا خطاب کرتا ہے تو وہ چلے جو 2.5 مہینے گزر گئے آپ کو ایک گریس پیریڈ ہے, لیکن فردر آپ کا جو پلان جو وہ ان کو ایک پورے روڈ میپ کے ساتھ آنا چاہیے تھا. اب معذرت کے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ خطاب بحیثیت وزیر اعظم کیا یا ایک اپوزیشن لیڈر کے کیا, کیونکہ باتیں تو وہ وہی کر رہے تھے جو کہ وہ اپوزیشن میں کرتے تھے کہ بچیاں اسکول نہیں جا سکتی, پولیس میں اتنی طاقت نہیں کہ مجرموں کو پکڑ سکیں, اداروں اور انٹیلیجنس میں اداروں میں تعاون کا فقدان ہے, عدالتی افسران مقدمہ سننے سے گریز کرتے ہیں, کر بھی لے تو سزا پر عمل درآمد نہیں ہوتا. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کس لیے, آپ کر کیا رہے ہیں؟ اب حالت یہ ہے کہ وزیر داخلہ صاحب پوری پولیس کو مفلوج کر لیتے ہیں کہ ایک نشے کو بغیر کوئی نقصان پہنچائے گرفتار کیا جائے, اس کے بعد وہ ذمہ داری بھی لیتے ہیں لیکن پھر بھی پولیس افسران سسپینڈ ہو جاتے ہیں اور ایک پورا ایک نااہلی کا ایک پورا وہ کھل جاتا ہے کہ جی وہ نہیں کر سکے. اسی طرح وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے تحفظ کا اظہار تو کیا لیکن ساتھ ہی انہوں نے دہشت گردوں کو مذاکرات کی دعوت بھی دی تھی. تو میں تو پہلے یہ کہتی ہوں کہ سر آپ پہلے طے کر لیں کہ آپ کی لائن آف ایکشن کیا ہے, یا تو آپ دہشت گردوں سے نکلیں, ایک ہی آپ ایک ویژن رکھیں کہ ہاں ہم نے دہشت گردی ختم کرنی ہے, یا آپ ان کو بھائی بنا لیں, آپ ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ مذاکرہ کر سکتی ٹیبل پر بھی ہیں اور جو مرضی آئے آپ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو مجھے تو ان کی ابھی تک میں ان کو کنفیوز ہی رہی ہوں کہ یہ چاہتے کیا ہے اور ان کا لائن آف ایکشن کیا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ اکانومی کی بات کر رہے تھے, لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہے تھے یا دہشت گردی پر تو میں نے بول لیا, لیکن لوڈ شیڈنگ کا یہ ہے کہ جب یہ حکومت میں نہیں تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم چمتکار دکھائیں گے, اب وہ وہی بات کر رہے ہیں جو پچھلی گورنمنٹ والے کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو 3 سال میں بھی آپ کو ڈلیور نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو آپ جس نعرے کے ساتھ آپ حکومت میں آئے تھے آپ اس کو تو کیری کر چلیں کم از کم.
جی جی شمع, میں سن رہی ہوں آپ کی بات. اصل میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے دوسرے جو تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر توصیف وہ بھی آ جائیں. ہمارے پروڈیوسر بار بار ان کی لائن ملاتے ہیں لیکن پھر وہ لائن ڈراپ ہو جاتی ہے, تو ہم ایک دفعہ آخری دفعہ کوشش کرتے ہیں اگر ان سے بات ہو جائے. جی شمع, آپ بات کر رہی تھیں کہ روڈ میپ نہیں دیا گیا اور انہوں نے کوئی لائن آف ایکشن نہیں دی گئی, تو آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی مثبت پہلو اس میں سے نہیں نکال سکتے تقریر میں سے؟
لگی تھی کہ جو خوش
آئند بات, ایک سیکنڈ شمع, میں آپ سے اس بارے میں ابھی بات کرتی ہوں. ڈاکٹر صاحب کی لائن بہت ڈراپ ہو رہی ہے. ڈاکٹر توصیف, آپ جلدی سے مجھے اپنا ایک رائے اور کامنٹ دے دیجیے گا. آپ کی داخلہ سیاسی امور پر گہری نظر ہے, وزیر اعظم کے قوم سے پہلے خطاب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
میرا خیال یہ تھا کہ 100 دن مکمل ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے بہت اہم خطاب کا, اور دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے ڈائلاگ اور جنگ دونوں کی بات کی, مگر اس کے بعد میں بات ہونی چاہیے تھی کہ حکومت کا نیا عمل کیا ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے پہلے تو جب اقتدار میں آئے تھے تو ضرور دیا کرتے تھے اور ان کے لاکھوں پر بڑا اثر تھا, مگر مجبوری طور پہ جو ہے پھر وہ وعدے مشتمل ہے, جو تقریر ہے کراچی کے سوچار کو بھی انہوں نے سچا کام استعمال کیے, آج کیونکہ بہتر ہے اس لیے لوگوں میں اس تقریر سے کوئی گھبرا پیدا نہیں ہوا اور کراچی مایوس سے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر توصیف, آپ سے پھر میری بات ہوگی, آئی ہوپ کہ اس وقت آپ سے بہتر اس میں لائنوں میں بات ہو سکے گی. شمع, آپ اپنا جلدی سے کوئی کامنٹ دیجئے گا, کوئی پازیٹو مثبت پہلو بھی نظر آیا ہو, کیونکہ ہر چیز منفی نہیں ہوتی ساری کی ساری, کچھ نہ کچھ اس میں مثبت تو نکل سکتا ہے, تو کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گی؟
جی بہت دو باتیں جو کہ میں کہہ رہی تھی پہلے بھی کہ لائن میں خود میری اپنی آپ کی آج لائن میں زیادہ گڑبڑ ہے, میں بھی آپ کو پراپر نہیں سن پائی. دو باتیں خوش آئند ہیں, ایک وہ جس کو میں اپریشیٹ پہلے دن سے کر رہی ہوں, کل بھی میں نے کیا سوشل میڈیا پر, وہ یہ کہ انہوں نے یہ ایک بات عیاں کر دی کہ ہم کے پی کے میں عمران خان کی گورنمنٹ, ہم چاہتے تو ہم اسے سبوتاج کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا. اسی طرح آزاد کشمیر کا انہوں نے حوالہ دیا کہ جب وہ ان پر تحریک عدم اعتماد پیش ہونے جا رہی تھی پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم پر, تو انہوں نے سختی سے اپنے جو ان کے مسلم لیگ کے اراکین پارلیمنٹ تھے انہوں نے ان کو منع کیا اور کہا کہ لیٹ دیم ورک اور آپ ان کو کام کرنے. تو یہ مجھے جو سب سے زیادہ ایک رے آف لائٹ نظر آئی ہے وہ یہ نظر آئی ہے کہ یہ وہ جمہوریت کے اصولوں پر عمل پیرا ہیں. نمبر ٹو, میرا تعلق سندھ سے ہے, میں نے جو مجھے جو سب سے زیادہ دوسری جو بات جو مجھے اچھی لگی, میں دعا کر رہی ہوں کہ اللہ کرے وہ ہو, کیونکہ نواز شریف صاحب کا اگر میں پچھلے دور حکومت یاد کروں تو جو قوم کو انہوں نے گفٹ دیا ہے وہ موٹر وے کا ہے. کل انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کراچی سے لاہور تک موٹر وے بنے گی, اور اس میں یہ ہے کہ اگر وہ بن جائے تو کم از کم مجھے پتا ہے کہ جتنی ہمیں دقت ہوتی ہے اور جتنی پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے ٹوٹی ہوئی سڑکوں سے اور جس طرح کے ٹریفک جیم ہوتے ہیں, تو اس سے ہمیں نجات مل جائے گی. تو یہ دو چیزیں میں کہوں گی کہ مجھے بہت زیادہ ہوپ فل نظر آئیں, اور میں ہوپ کرتی ہوں, امید کرتی ہوں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے کہ یہ اس طرح سے ملک میں ترقی کی کوئی راہ روشن ہو.
بہت بہت شکریہ شمع, اگر آپ رکنا چاہیں تو آپ سنیں کہ صدیق الفاروق صاحب جو پاکستان مسلم لیگ کے لیڈر ہیں انہوں نے کیا کہا اپنے لیڈر کے اس خطاب کے بارے میں. آئیے وہ سنتے ہیں اور پھر پروگرام کے اگلی سیگمنٹ کی طرف چلیں گے.
اب تک ان 65-70 دنوں میں کیا کیا ہے وہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے, لوڈ شیڈنگ کتنی کم ہوئی ہے, دہشت گردی کے حوالے سے باقاعدہ انیشیٹو لیا ہے, اور ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں, چاہے مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر ختم ہو یا ریاستی طاقت کے استعمال سے. تو انہوں نے کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں کی جو غیر حقیقت پسندانہ ہو کہ میں ایک مہینے میں پاکستان کو تبدیل کر دوں گا. یہ بڑے ڈیپ روٹڈ مسائل ہیں, ان کے لیے کمٹمنٹ چاہیے, اور میرا خیال ہے اس لحاظ سے اگر اس ایڈریس کا جائزہ لیں تو یہ نہایت جامع بڑا معروضی یعنی آبجیکٹو ایڈریس.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں آج کے موضوع, ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد پھر اگلی سیگمنٹ.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں آج کے موضوع، اور اب ہم بات کر رہے ہیں مشرق وسطی سے ملنے والی کچھ عام خبروں پر. ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر معاہد حسین شاہ. آپ بیرسٹر، رائٹر اور پالیسی تجزیہ کار ہیں. حال ہی میں آپ کی ایک کتاب ویلن سکل شائع ہوئی، جس میں سید شاہ صاحب نے انتہائی عام موضوعات پر لکھا ہے. معاہد حسین شاہ بین الاقوامی امور اور خصوصاً مسلم امہ اور مشرق وسطی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں، ان کا وسیع مطالعہ ہے. السلام علیکم معاہد صاحب.
وعلیکم السلام.
بہت شکریہ آپ کے انتہائی مصروف وقت میں سے کچھ وقت ہمارے پروگرام آج کے موضوع کے لیے نکالنے پر.
بڑی مہربانی، شکریہ.
تو موحد صاحب، مصر کے بحران کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں. میرے پاس بہت سارے سوال ہیں. مصر میں فوج کے سربراہ جناب فتح السیسی نے کہا ہے کہ ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال کو روکنے کے لیے وہ ہر ممکن اقدام کریں گے. آپ سمجھتے ہیں مصر کو اخوان المسلمین، فوج اور فوج کی پشت پناہی والی عبوری حکومت کے درمیان یہ جو محاذ آرائی ہے وہ خانہ جنگی کی طرف لے جا سکتی ہے؟
اس نے تو خود ایسا سٹیپ لیا سیسی نے، جو مصر کو وہ سیول وار کے راستے میں لے گیا ہے. تو یہ بہت، میں سمجھتا ہوں، ایک بڑا غلط سٹیپ ہے. اس سے اینٹی امریکنزم پھیلے گی، اینٹی ویسٹرنزم پھیلے گی، اینٹی اسرائیلی سینٹیمنٹس پھیلیں گے اور اینٹی کرسچن سینٹیمنٹس پھیلیں گے. اس کو آپ ریورس نہیں کر سکتے. اور یہ اگر آپ، ایک ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گولیاں چلا رہے ہیں فوج والے، آپ جو نہتھے لوگوں کے اوپر فوج گولی چلاتی ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ٹیررزم ہے. اور اس سے اور میں سمجھتا ہوں انسٹیبلٹی پھیلے گی مڈل ایسٹ میں بہت خطرناک طریقے سے.
اچھا مولوی صاحب، مصالحت اور مفاہمت کی کوئی صورت ہو سکتی ہے متحارب دھڑوں میں اس تناظر میں کہ اخوان اور دوسری جماعتوں کو ملک میں ہونے والے انتخابات میں اگر دیکھیں تو برابر برابر کی تقریباً حمایت حاصل تھی، 48% 51% یہ نتیجہ تھا. اخوان المسلمین فوج اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں اور پھر اخوان کی طرف سے کسی بھی سیاسی عمل میں شرکت پر اتفاق نہ کرنے کی صورت میں، یہ مصر کی صورت حال اور بحران کہاں پڑ جائے گا؟
پہلے یہ دیکھیں نا کہ ایک خون کی دیوار کھڑی ہوگی ہے. اس کا حسن بنا، جس نے مسلم برادرہڈ فاؤنڈ کی تھی 90 سال پہلے، اس کا گرینڈسن مارا گیا کل. یہ لیڈر تھے، کہتے ہیں اسپرچل لیڈر ہے، محمد بدی صاحب، اس کا اپنا بیٹا مر گیا ہے، اور ایک اور لیڈر ہے، اس کی 17 سال کی بیٹی کو گولی مار دی ہے. تو یہ تو ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ گورنمنٹ، یہ سیسی کا جو کریک ڈاؤن ہے، یہ واپس جو ہے اور سیسی کو خود ریزائن ہونا چاہیے. اس کا اور کوئی صورت حل نہیں ہے. اور آگے اس کو آگے لے کے آئیں گے تو ٹوٹلی سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی یہ ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے، اس کو کنٹرول کرنا اب میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے. اور یہ حالات بھی دیکھیں نا، یہاں ایک گروپنگ ہوگی بہت زیادہ. ٹرکی سپورٹ کر رہا ہے اخوان المسلمین کو، ایران سپورٹ کر رہا ہے، قطر سپورٹ کر رہے ہیں اخوان المسلمین کو.
اچھا، سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ سعود الفیصل، ابھی وہ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند سے مل کر آئے ہیں، مصر کی تازہ ترین صورتحال پر انہوں نے تبادلہ خیال کیا ہے. سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا کہ عرب اور مسلمان ملک اپنے اپنے وسائل کے ساتھ مصر کی ہر ممکن مدد کریں گے. اس طرح خطے پر مصر کی اس صورتحال کے اثرات کو آپ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیں، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کتنے بڑے باپ کا یہ بیٹا ہے، کنگ فیصل، جس نے اسلامک کانفرنس فاؤنڈ کی، جس نے فلسطینی کاز کے اوپر، دیکھو سعودی عربیہ 1973 میں ایلائی تھا امریکہ کا، اس نے صرف فلسطین کاز کے اوپر آئل امبارگو لگایا. وہ شاہ فیصل ہی تھا جس نے اسلامک سمٹ کو کنوین کیا تھا لاہور میں 1974 کا. اس کا بیٹا یہ بات کر رہا ہے، اپنے باپ کی لیگسی بھول رہا ہے. اسے سوچنا چاہیے کہ اس کے باپ کی کتنا بڑا ویژن تھا اسلامک ملکوں کو ایک امبریلا میں لانے کے لیے. اور یہ سٹیپ سے ڈویژن ہو جائے گی اور سعودی عربیہ کی اپنی سٹینڈنگ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ خراب ہو جائے گی. اپنا جو انفلوئنس ہے، اب ان کا انفلوئنس صرف یہ مورل سعودی فیصل کی تھی، اس کے باپ کی لیڈرشپ تھی مورل لیڈرشپ، لیکن جو لیڈرشپ ہے اس وقت وہ غلط سٹیپ میں ہے. ان کی اب صرف فائنینشل لیول پہ لیوریج ہے، اور فائنینشل لیوریج بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. اور اس سے میں سمجھتا ہوں ود ان مسلم ورلڈ میں ڈویژن ہوگا، لیکن ایٹ دا اسٹریٹ لیول آپ دیکھیں، موراکو سے لے کے انڈونیشیا میں ہر آدمی کا یہ دل میں دکھ ہے کہ زیادتی ہوئی ہے بہت زیادہ، کیونکہ ایک جمہوری اقدامات کو کرش کیا جائے. اور یہ تھرڈ ٹائم یہ چیز ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں. پہلے الجیریا کے جو اسلامک پارٹی آگے ڈومینیٹ کر رہی تھی وہ نلیفائی ہوا الیکشن، پھر حماس جو جیتی تھی 2006 وہ الیکشن انڈر مائن ہوا ہے، اب تھرڈ ٹائم یہ چیز ہوا ہے. تو یہ میسج جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ یہ جو الیکشن ہے یہ ہمارا صورت کا حل نہیں ہے، اور اگر مغرب کے لوگ، باقی طاقتیں یہ الیکشن کے ریزلٹ پسند نہیں کرتے تو اسے ہم ریورس کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ڈیموکریسی کو بہت بڑا دھچکا ملا ہے، اس سے ٹیررزم بہت پھیلے گا، اس سے ملٹنسی بھی اور پھیلے گی. اور میں سمجھتا ہوں اینٹی امریکنزم اور امریکن پھیلے گا، اور امریکن انفلوئنس بہت کم ہوگا، اور سعودی عربیہ کی اپنی پوزیشن اور سٹینڈنگ میں سمجھتا ہوں بہت گرے گی اس سے.
اب ہم تھوڑی سی شام کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے مطابق مواحد صاحب جمعرات سے اب تک تقریباً 30,000 شامی افراد عراق کے شمالی کرد علاقے میں داخل ہو رہے ہیں. 1,00,000 سے زائد افراد ان 2 سالوں میں مر چکے ہیں. پناہ گزینوں کی تعداد 10,00,000 تک پہنچ گئی ہے. ابھی تک عالمی برادری کی طرف سے کوئی فیصلہ کن صورتحال سامنے نہیں آئی. کیسے تجزیہ کریں گے آپ اس ساری صورتحال کا؟ شام کو کیوں اس طرح سے چھوڑ دیا گیا؟
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ کام تھا اسلامک کانفرنس کا. دیکھیں 57 مسلم کنٹریز ہیں اور یہ اسلامک کانفرنس ہے. کسی کو پہلے پتہ نہیں ہے کہ اسلامک کانفرنس کا سیکرٹری جنرل کون ہے, کیونکہ اس کی حیثیت نہیں ہے. ان کا کام تھا ایک ایمرجنسی ایک سمٹ کنوین کرتے, بے شک لاہور میں کنوین کرتے جیسے 74 میں نیرلی 40 ایئرز پہلے ہوا تھا. وہ اسٹیپ لیتے اور کہ تم ایک ریکنسائل کرو اور سٹیپ ڈاؤن کرو, لیکن یہاں بھی وہ جھگڑا شروع ہو گیا آپس میں. اب ایران سپورٹ کر رہا ہے اسد کو, سعودی عربیہ سپورٹ کر رہا ہے ریبلز کو, اور ترکی بھی سپورٹ کر رہا ہے اس کو ریبلز کو. لیکن یہاں دیکھیں پالیسی, وہاں جو اسد کریک ڈاؤن کر رہا ہے اس کو عرب اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے, لیکن جو سی سی کریک ڈاؤن کر رہا ہے عرب اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ ڈوئل پالیسیز ہیں, ڈبل پالیسیز. اور شام تو بہت ایک اہم ملک ہے, لیکن دو اہم ملک ہیں وہاں مڈل ایسٹ میں. کسنجر نے کہا تھا کہ آپ, اس نے انگریزی میں کہا تھا بات, اس نے کہا یو کانٹ فائٹ اے وار وداؤٹ ایجپٹ اینڈ یو کانٹ ہیو اے پیس وداؤٹ سیریا. اب دیکھیں دونوں اہم ملکوں میں سول وار کی سچویشن آ گئی ہے, اور اس کو کہ کون اس کو فین کر رہا ہے, فیول کر رہا ہے, اور مسلم یونٹی کو کتنا نقصان ہو رہا ہے آپ یہ دیکھ لیں. اور یہ شام کی بھی سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہے. اسد نے بھی ظلم بہت کیا ہے, لیکن وہ ریبلز پارٹی بھی, وہ بھی کلنگ کر رہی ہیں. اور یہ سب سے بڑا میسج آنا چاہیے انکلوسیوٹی کا, کہ لیو اینڈ لیٹ لیو. جو بھی لیڈر آتا ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے. جیسے منڈیلا نے ایگزامپل دیا تھا, میں کہتا ہوں منڈیلا جیسا بڑا گریٹ ایگزامپل تھا ساؤتھ افریقہ میں, کہ اتنی ظلم تھی اپارٹائڈ کی نسلی امتیاز کو. اس نے کہا تھا کہ جب میں پریزیڈنٹ بنوں گا میں ہیل کروں گا, میں ریونج لوں گا. لیو اینڈ لیٹ لیو کی پالیسی ہے. دیکھیں بلڈ لیس لیول پہ چینج آیا ہے وہاں ساؤتھ افریقہ میں. اس سے سب کو سیکھنا چاہیے ہمیں.
بہت بہت شکریہ مواحد صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اٹس آلویز اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. اور اب ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر فیضان جہاں بفلو یونیورسٹی سے. کچھ ان سے بھی بات کرتے ہیں مصر کے بارے میں اور شام ہی کے بارے میں. السلام علیکم پروفیسر فیضان.
جی السلام علیکم.
بہت بہت شکریہ پروفیسر فیضان, آپ کو ہم بہت چھوٹے سے نوٹس کے اوپر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہم سے بات کر لیجئے. تو آپ سے مجھے یہ ایک سوال پوچھنا تھا, کچھ باتیں مواحد صاحب سے ہو گئیں, کہ ایک بات پر جو غور کیا جا رہا ہے کہ عبوری وزیر اعظم جو مصر کے ہیں ببلاوی صاحب, انہوں نے تجویز دی کہ اخوان المسلمین پر پابندی لگا دی جائے. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اخوان کے جن کو اسپرچل لیڈر, روحانی لیڈر کہا جاتا ہے, محمد بدی, ان کو گرفتار کر لیا گیا. اس صورتحال میں مصر کا بحران آپ کدھر جاتا دیکھتے ہیں؟
سب سے پہلے پاکستان کے سب بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. یہ ایک انتہائی بدقسمتی ہے مصر کی, اور یہ لاپرواہی ہے ان کی عبوری حکومت کی, کہ انہوں نے ایسا سوچا ہے. کیونکہ کوئی بھی تحریکیں, چاہے وہ قومی تحریکیں ہوں یا مذہبی تحریکیں ہوں, ان کو دبا دینے سے, ان کا گلا گھونٹ دینے سے وہ ختم نہیں ہو جاتی, بلکہ وہ زیر زمین چلی جاتی ہیں, اور پھر وہ ایسا ناسور بن جاتی ہیں کہ وہ پورے معاشرے کو کھا جاتی ہیں. ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جب اخوان المسلمین پر پہلے پابندی لگائی گئی تو اس کا ایک فیکشن جو ہے, ایک جیسے الزواری جیسے جو لوگ ہیں, انہوں نے اس کو استعمال کیا اور انہوں نے القاعدہ کی بنیاد رکھی, جس سے پورا عالم اسلام جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہے. یہ جو اقدام ہیں مصری حکومت کے, یہ انتہائی ناعاقبت اندیش اور احمقانہ اقدامات ہیں. کیونکہ اگر آپ اتنی بڑی سیاسی قوت کو, جس نے ابھی حال ہی میں الیکشن جیتا ہو, جس کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں ہوں, ان کو آپ غیر قانونی قرار دے دیں گے تو آپ عوام کا کیا کریں گے؟ یہ بدقسمتی ہے مصر کی, یہ حماقت ہے مصری حکومت کی, اور اگر جو مغربی ممالک ہیں ان کے لیے ایک اور ناسور پیدا ہو جائے گا, اور اس سے امریکہ کی جو تحفظ ہے اس کو بھی بہت نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. کیونکہ یہ لوگ امریکہ کا نام بدنام کرتے ہیں, اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے نام کے لیے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اخوان المسلمین پر پابندی لگائی جائے یا ایسا ہو. اور اس میں امریکہ کی جو کوششیں ہیں, جس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینیٹر مکین وہاں پر گئے,
گراہم بے, سینیٹر گراہم بے,
دین سے یہ سینیٹر گرام وہاں پر گئے اور انہوں نے بہت کوششیں کی کہ وہ عقل کر لیں مگر عقل کے ناخن لیتے نظر نہیں آتے.
پروفیسر فیضان, ایک اور بڑی دلچسپ پیش رفت سامنے آئی ہے. سابق صدر حسنی مبارک کے خلاف بدعنوانی کا جو الزام تھا اس کو عدالت نے برخاست کر دیا. اس فیصلے کے بعد کہتے ہیں کہ اب ان کی رہائی جلد متوقع ہے, جبکہ سابق صدر محمد مرسی کو کچھ اور تازہ ترین الزامات کا بھی سامنا ہے. سابق صدر کی رہائی کو آپ سمجھتے ہیں کہ اخوان المسلمین اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ مصر پرانی صورتحال کی طرف پلٹ رہا ہے جس کے لیے ریولیوشن یا انقلاب کا نعرہ لگایا گیا تھا؟
جی بالکل, وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک سیاسی قوت ہیں, ان کے گراؤنڈ لیول پر جس کو کہتے ہیں گراس روٹ, یعنی کہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ اخوان المسلمین سالہ سال سے لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہے, ان کی جڑیں بہت گہری ہیں اور اسی وجہ سے وہ الیکشن بھی جیت پائے تھے. وہ جو دوسرے لوگ جو کہ جمہوری طاقتوں پر اور غیر مذہبی تھے, وہ اسی لیے اپنے قدم جما نہیں پائے کیونکہ ان کے جو تھے ان کی زمینی حقائق ایسے تھے کہ ان کے عوام کی جڑوں میں ان کی جڑیں موجود نہیں تھیں, وہاں پر وہ لوگ موجود نہیں تھے. ان کو کچھ وقت چاہیے کرنے کے لیے اور وہ وقت پنپنے کے لیے ایک موقع چاہیے ان سب لوگوں کو, کیونکہ یہ ایسے ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک وہ اسٹیبلشمنٹ جو پچھلے 40-50 سال سے پورے ملک پہ حاوی تھی, انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں تو انہوں نے کہا اس کو ابھی سے روک دیا جائے, کیونکہ کچھ اور مثالیں جو ہیں مڈل ایسٹ میں, مشرق وسطی میں, اس میں ایک ترکی کی مثال ہے کہ جہاں پر جو آرمی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی ان کو آہستہ آہستہ جو سول گورنمنٹ تھی اس نے ان کو اپنے کنٹرول میں لے کر آئی ہے اور اس کا فائدہ ترکی کو ہوا ہے, وہاں کی معیشت کو ہوا ہے. اسی طرح پاکستان میں جو ہماری دفاعی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بہت عقل مندی اور دور اندیشی کا ثبوت مہیا کیا ہے پچھلے 5-6 سالوں میں, اور انہوں نے یہ بات ریئلائز کی ہے کہ ہمارا کون سا محاذ ہے اور سول محاذ کون سا ہے, اس سے پاکستان کو اوور آل بہت فائدہ ہوا ہے. اب اس طرح مصر کا ہے, مگر مصر کے جو لشکری ہیں یا مصر کے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کو یہ عقل آتے آتے بہت دیر لگ جائے گی مجھے لگتا ہے.
اچھا پروفیسر فیضان, آخری میرا سوال ہے شام کے بارے میں. دو تین چیزیں ہیں شام کے بارے میں. ایک تو یہ کہ پچھلے جمعرات سے وہاں پہ بڑے پیمانے پر اخراج جاری ہے پناہ گزینوں کا جو کہ عراق کے کرد علاقے کی طرف جا رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو پناہ گزینوں کا مارک ہے اقوام متحدہ کے مطابق وہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ افراد پر پہنچ گیا. یہ معاملہ اتنا طول کھینچ گیا, اس میں ابھی تک کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ میرا وہی پرانا سوال ہے.
جی اصل میں دہشت بات یہ ہے کہ وہاں پر جو شام کی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ جو وہاں کے کھلاڑی ہیں, جیسے مواد صاحب نے بھی یہ بات انہوں نے ذکر کیا, سعودی عرب کا اور ایران کا, وہاں پر جو کھلاڑی کھیل رہے ہیں اور اس کو میدان جس کو انہوں نے میدان بنایا ہوا ہے سیریا کو, اس میں بہت سے پیچیدگی آ گئی ہے اور اس میں ایسے عناصر گھل گئے ہیں بیچ میں مل گئے ہیں کہ اس میں مغربی ممالک جو ہیں انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے کہ اب کیا ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی بھی جو وہاں کے زمینی حقائق ایسے ہیں کہ اس میں ایک ٹروس جس کو کہتے ہیں یعنی کہ ایک جنگ بندی جو ہے وہ فلوٹ کی جا سکتی ہے, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ سیریا جو ہے وہ شاید اس کو تقسیم کر دیا جائے کچھ حصوں میں, کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ جو حکومت میں لوگ ہیں وہ کسی بھی طرح اپنی حکومت جانے نہیں دیں گے, اور جو عوام ہیں وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہیں. تو یہ جنگ جو ہے وہ سعودی عرب اور ایران کی جو پراکسی جنگ ہے اس سے نکال کر اس کو ایک عالمی صورتحال کی طرف لے کر جانا پڑے گا. اس عالمی صورتحال جن میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ جو مغربی ممالک ہیں ان کو ایک انتہائی کی رول پلے کرنا پڑے گا جو رسکی ہوگا, اور وہ یہ رسک اس وقت لیتے ہوئے تیار نظر نہیں آتے, لیکن جب تک وہ رسک نہیں لیں گے مصر جو ہے اس کے حالات حالات بگڑتے جائیں گے. اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ اس میں جو دوسرے ایک دو ممالک رہ گئے ہیں جہاں پر امن ہے, جیسے اردن ہے, جیسے اسرائیل ہے, یہ ایسے ممالک بھی اس لپیٹ میں آ جائیں گے.
بہت بہت شکریہ پروفیسر فیضان, آئی ایم آلویز گریٹفل. چھوٹی سی بریک, بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنی اسپیشل رپورٹ کی طرف چلتے ہیں.
urduvoa.com इस लिंक को क्लिक कीजिए। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका का वेब पेज। इस सफ़े पर सारी दुनिया सिमट कर आपके सामने होगी। सफ़े के दाएं तरफ ताज़ा तरीन खबरें, जिन्हें हम दिन के 24 घंटे हफ्ते के सातों दिन अपडेट करते रहते हैं। बाएं तरफ बातस्वीर फीचर्स और वीडियोस, यहां आपको शोबिज भी मिलेगा और फन और अदब भी। साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ सेहत और तिब के मौजूदात पर ताज़ा तरीन तहकीकात भी। इसके अलावा इसी सफ़े पर वॉइस ऑफ अमेरिका की रेडियो नशरियात लाइव सुनिए। इंतहाई बाएं जानिब लाइव स्ट्रीम को क्लिक कीजिए। वॉइस ऑफ अमेरिका की इस वेबसाइट में आप भी शामिल हैं। ब्लॉग की सूरत में आपके ख्यालात और तासुरात हम जल्दी हरूफ में पोस्ट करते हैं। आपकी अपनी वेबसाइट urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम सुन रहे हैं। आज के मौजूद और वक्त हुआ है हमारे स्पेशल रिपोर्ट का, और वादे के मुताबिक आपकी मुलाकात करा रही हैं डॉक्टर फौजिया सईद से, जिनसे एक नशिस्त में बात होना मुमकिन ही नहीं, उनकी डायवर्स शख्सियत और वर्क एरिया फील्ड के हवाले से। तो अस्सलाम वालेकुम फौजिया, आप ने वक्त निकाला
स्टूडियोज में।
डॉक्टर फौजिया सईद खुद अपने बारे में क्या कहती हैं? कहती हैं कि वो चाहती ये हैं कि उन्हें उनकी सलाहियतों, उनकी कोशिशों और कामयाबियों के हवाले से जज किया जाए, और उनके खातून होने, उनकी कौमियत के हवाले से, उनके इक्तसादी पस मंजर या फिर उनके अकायद को किसी खास छाप या स्टीरियोटाइप के तौर पर ना देखा जाए। फौजिया, ये बहुत अच्छी मुझे बात लगी। मैं आपके बारे में चीजें देख रही थी, आपके बारे में बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगहों पर हम देख सकते हैं। कुछ वजाहत से बताइए हमारे सुनने वालों को कि आपको कैसे जाने ये सब लोग जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं।
मुझे बस जो अच्छा नहीं लगता वो ये है कि आप अभी कुछ कर नहीं पाते तो पहले से इतने स्टीरियोटाइप लग जाते हैं, एक छाप लग जाती है, औरत है तो इसलिए ऐसे ही करेगी, या ये पाकिस्तानी है या ये मुसलमान है तो इसीलिए ऐसे करेगी। इससे पहले कि मुंह खोले कुछ बात करें वो बहुत सी छाप लग जाती है ऊपर। तो इस वजह से मैंने ये बड़े ज़ोरों से लिखा था कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक अपनी ज़ात में खुद पहचानी जाऊँ, जो भी मेरे काम है, जो मेरे चीज़ें हैं, बजाय इसके कि हर वक्त आपको सारी उम्र बीत जाती है यही आप तोड़ते चले जाते हो स्टीरियोटाइप के, भाई हम एक इंसान की तरह भी सोचते हैं, ज़रूरी नहीं कि औरत है, पाकिस्तानी है, मुसलमान है, इसीलिए ऐसे सोच रहे हैं।
अच्छा, पाकिस्तान के सोशल मूवमेंट के हलकों में आप बेहद जानी पहचानी शख्सियत हैं, मुख्तलिफ समाजी अमूर मसाइल पर आपका काम, आपकी कोशिशें वाज़े तौर पर सामने। यहाँ अमरीका में आपने सारी तालीम हासिल की अपनी
जी,
अपना बेशुमार साल यहाँ पे पढ़ा, तो पाकिस्तान जाकर उसके बाद इन सारे मसाइल को एक के बाद एक उठाने और निपटाने का ख्याल कब आया आपको?
ये तो एक्चुअली अमरीका आने से बहुत पहले की बात है कि जब से मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, और पाकिस्तान में मैं पेशावर में ज़्यादा पली बड़ी हूँ, लाहौर से हूँ, तो वो सारा मेरा जो सोशलाइजेशन का अमल है, मैं 19 साल की थी जब अमेरिका आई थी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो उस वक्त तक जितनी आपने अब्जॉर्ब करना होता है अपना समाजी, आपके इर्द गिर्द जो भी हालात हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो कर चुकी थी उस वक्त तक। मेरा पूरा पूरा फैसला था कि मैंने दुनिया बदलनी है और पाकिस्तान बदलना है और बहुत सारे ख्वातीन के इश्यूज़ पे काम करना है। तो जब मैं अमेरिका आई थी तब तो मैं बहुत तैयार एक्टिविस्ट थी। फिर ये कि बहुत कुछ सीखा यहाँ पर भी, बहुत कुछ सीखा, और यहाँ पर भी जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व थी, तो वो मेरा एक्टिविज़म का, जिसको मेरी वालदा कहती हैं एक्टिविज़म का कीड़ा जो है, वो मेरा बहुत बहुत पहले से, हाँ बहुत पहले से।
अच्छा डॉक्टर फासी, आपकी एक किताब टैबू ने बेपनाह शोहरत हासिल की। आपने पाकिस्तान में ख्वातीन के उस हलके के या उस ग्रुप के बारे में 8 साल तक रिसर्च की जिसके बारे में खुलम खुला बात करना भी दुश्वार था। बाजार हुसन में बसने वाले इस कदीम कल्चर को जुबान देने और कलम बंद करने का ख्याल आपको कैसे आया?
मेरे असल में जहन में जो बातें थी, जिनको मैं जांचना चाहती थी, जिन सवालों के मैं जवाब चाहती थी, वो ये था कि मुझे परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत दिलचस्पी थी। म्यूज़िक है, डांस है, ये मुझे ऐसे लगता है कि जो जद्दोजहद हम करते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, वो इस वजह से करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से गुजार सकें, वो सांस लेने की जगह हो। तो वो जो इतनी जद्दोजहद के बाद अगर हमें वो स्पेस ना मिले या उसके ऊपर इतना स्टिग्मा हो और उसको इतना बुरा समझा जाए, तो मैं इन सवालों के जवाब देखना चाहती थी कि लोग उसको बुरे काम के साथ क्यों एक नत्थी कर देते हैं मौसीकी को। तो इस वजह से उस बाज़ार में मैं गई इन सवालों के जवाब ढूंढने, लेकिन पता ये चला कि मैं उन लोगों को पे तहकीक करने के लिए आई थी, और जो मुझे जवाब मिलने शुरू हुए तो वो अपने ऊपर मिलने शुरू, यानी उन लोगों को जिनको हम पारसा समझते हैं या हम बड़े पाकबाज समझते हैं, तो हम वो उनकी گتھیاں زیادہ کھلنے لگی
ہیں, سوال اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں معاشرے میں, رائج ایک جو رجحان ہوتا ہے یا کوئی بھی طریقہ کار اس سلسلے میں ہوتا ہے
کہ کس نے بنایا اس ایریا کو, کس نے پروٹیکٹ کیا.
تو کیا کیا مسائل آپ کو درپیش رہے آپ اتنے حساس موضوع پر جب لکھ رہی تھیں؟ تو
مجھے زیادہ مسائل کا سامنا جو ہے نا وہ شرفا سے ہوا. وہاں کے لوگ جو لوگ مجھے کہتے تھے کہ بھائی ایسے علاقے میں جا رہے ہو, خطرہ بہت ہے, کرمنلز بہت زیادہ ہیں, لیکن وہاں پہ مجھے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوا. مجھے زیادہ مسائل آئے کہ بیوروکریسی جو تھی اس نے مجھے بہت تنگ کیا, پولیس نے تنگ کیا, جو جو ہماری مین اسٹریم سوسائٹی جس کو آپ شرفا کہہ لیں ان لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف تھی کہ یہ کہیں ایسے کوئی راز نہ کھول دے جن کی وجہ سے کوئی ہماری زندگیوں میں پرابلم آ جائے. تو اس وجہ سے وہاں سے مجھے بہت دقت ہوئی. اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت اسپیسیفک راز تو میں نے خیر اتنے نہیں کھولے کہ جہاں میں کہوں کہ کون کتنی رشوت لیتا ہے وہاں پہ پوسٹنگ کرانے کی, لیکن بہرحال جو موریلٹی ہے جو ہمارے اقدار ہیں ان کی میں نے ضرور ایک سمجھ لو کہ ایک دھاگا ادھیڑنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے شروع میں لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی, لیکن یہی وجہ ہے کہ ٹیبو زیادہ پڑی جاتی ہے کیونکہ وہ صرف اس محلے کے لوگوں کی کہانی نہیں ہے بلکہ وہ ہماری بھی کہانی ہے, اور ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں اور ہماری موریلٹی کی کہانی ہے. اور میں نے جس بات پہ بہت زیادہ زور دیا بعد میں جب میں نے اپنا انالیسس کیا, تو وہ اس بات پہ کیا کہ ہم نے عورت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا, اچھی عورت اور بری عورت, جبکہ مرد کو ہم نہیں بانٹتے. اور اچھی عورت جو ہے اس کو بھی ہم نے ایک ایسی جگہ پہ ٹانگ دیا جس کے سر پہ تلوار لٹکا دی, اور بری عورت کو بھی ایسی جگہ پہ ہم نے لا کے چھوڑ دیا کہ جس کے گلے میں ہم نے توک باندھ دیا. تو دونوں کو ہم نے مصیبت میں ڈال دیا. اور ہم اچھی عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم جب تک اس بری عورت کو برا کہتے رہیں گی تو ہم بہت سیف ہیں, یعنی ہمیں کوئی کچھ نہیں گیا.
دورے معیار میرا خیال ہے
دورے معیار بہت صاف نظر آنے لگے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس علاقے کو پنپنے والے, اس علاقے کو پروٹیکشن دینے والے بھی وہ شرف آئی ہیں. تو کہنے کو تو ساری انگلیاں ان لوگوں کی طرف اٹھ جاتی. مجھے لوگ بہت زیادہ شکایت کرتے تھے کہ آپ ان کی طرف داری کیوں کرتی ہیں. تو میں کہتی تھی پہلی بات تو یہ کہ وہ بالکل ہمارے جیسے لوگ ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. ان کی خوشیوں میں, ان کی رنجشوں میں, ان کی تکلیفوں میں, ہماری تکلیفوں میں, ان کی غربت میں یا ہماری غربت میں کوئی فرق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اتنی آسانی سے ساری انگلیاں اس طرف اٹھا دیتے ہیں, خود پارسا بن جاتے ہیں.
Exactly.
اور اپنا حصہ جو ہے اس سارے مسئلے میں وہ اون نہیں کرتے.
Exactly. اس کی ذمہ داری نہیں لیتے. ڈاکٹر فوزیہ, آپ مختلف ایوارڈز حاصل کر چکی ہیں, مختلف بین الاقوامی سیمینارز میں, سمپوزیم میں شرکت کرتی ہیں, وہاں آپ پاکستان کو متعارف کراتی ہیں ایک بڑے پلیٹ فارم کے اوپر, بحیثیت پاکستانی کیسا لگتا ہے آپ کا, جسے کہنا چاہیے کس طرح کا آپ کو ریئیکشن ملتا ہے سامنے والوں سے جن سے آپ پاکستان کو, پاکستان کے سماجی مسائل کو متعارف کرا رہی ہوتی ہیں؟
مجھے ایک بات کا افسوس یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کی منفی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اس پہ بات ہوتی ہے اور ان کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے, میں تو یہ بھی کہوں گی. تو اس لحاظ سے مجھے یہ دقت ضرور ہوتی ہے کہ جب میں پاکستان کی کوئی اچھی بات کرتی ہوں یا وہاں کے لوگوں کی جو سٹرگلز ہیں, جو تمام مہم ہیں مختلف اقدار کے لیے, اس کی بات کرتی ہوں تو لوگوں کو سمجھانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں باہر ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہاں پر میڈیا میں بھی بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جو کوئی منفی بات ہوتی ہے کہانی, اس کو جھنڈے پہ لے کے بہت گھمایا جاتا ہے. میں یہ کوئی پردے ڈالنے کی بات نہیں کرتی, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا ریئلسٹک ایک پرسپیکٹیو دینا چاہیے, اس وجہ سے کہ ہر قوم میں اور ہر سوسائٹی میں بے تحاشا لبرل لوگ بھی ہوتے ہیں اور کنزرویٹو لوگ بھی ہوتے ہیں, عجیب و غریب جرائم کرنے والے پاگل لوگ بھی ہوتے ہیں, اور جو سسٹمیٹک معاشرے میں ریپریشن ہوتی ہے وہ بھی. تو اس لحاظ سے ویسے تو کسی بھی ملک کی میں اگر قدورتیں اٹھا اٹھا کے سنانے شروع کر دوں تو بڑی عجیب و غریب کہانیاں بن جائیں گی. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے حصے میں تھوڑا یہ زیادہ ہی آ جاتا ہے. میں بالکل مانتی ہوں ہمارے سیاسی مسائل جو ہیں اور ہمارے ہیومن رائٹس کے مسائل بھی ہیں, ہمارے ملٹنسی کے مسائل بھی ہیں, لیکن بے تحاشا ملکوں کے بہت سے مسائل ہیں. اور میں سمجھتی ہوں ایک بیلنس, ایک توازن جو ہے, توازن لفظ ہی مجھے بہت زیادہ پسند ہے, ایک توازن رہنا چاہیے تاکہ انسان انسان کی بات کریں, ہم یہ نہ ہو کہ کسی ملک کو تو ہم جنگلی جانور کے ایک تصویر پینٹ کر دیں اور کسی کو فرشتہ بنا دیں.
ایسا ہوتا
میرا ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ذرا حقیقت پسندی جو ہے, میں چاہتی ہوں کہ پاکستانی بھی جب اپنے ملک کے بارے میں بات کریں, ہم خود اچھی جو ہماری چینجز آئی ہیں ان پہ نہ بات کرتے ہیں نہ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں, بلکہ اپنے آپ کو ہم کنونس کرتے چلے جاتے ہیں کہ نہیں یہ اچھا کام ہوا ہے, یہ پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ مجھے ذرا دقت ہوتی ہے, اور میں اس پہ پوری بھرپور کوشش کرتی ہوں کہ ایک بیلنس طریقے سے دونوں طرف کا ویو دوں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی پہ جو تحریکیں چلی ہیں ان کی مثال نہیں مل سکتی جتنے اچھے اچھے لوگوں نے اور تحریکوں نے جو کام کیا
اور مشکل وقت میں.
اور یہی وجہ ہے کہ چار دفعہ ملٹری کوز ہوئے اور ان کو پلٹا, تو وہ باتیں بھی تو بتانی چاہیے.
اچھا ایک فوزیہ, اب جیسا کہ میں نے اپنے سننے والوں کو پہلے بتایا کہ ڈاکٹر فوزیہ سے ایک سٹنگ میں یا ایک دو نشستوں میں بات مکمل نہیں ہو سکی, آپ کو ہم زحمت دیتے رہیں گے. آپ یہاں پر بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ کچھ عرصے کے لیے آ گئی ہیں. آپ جب لوک ورثہ میں کام کرتی تھیں تو آپ نے ایک کتاب تحریر کی تھی, ویمن ان فوک تھیئٹر.
جی,
اس کتاب کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیے ہمارے سننے والوں کو. اس کے بارے میں کبھی تفصیل سے بھی بات کریں گے. اب آخری ہمارے پاس ڈیڑھ دو منٹ باقی ہیں, آپ بات کیجیے.
میں وہ ویسے ٹیبو سے یوں تھوڑی ملتی جلتی ہے کہ میں وہاں پر بھی یہی دیکھنا چاہ رہی تھی کہ جو پرفارمنگ آرٹس میں خواتین رہیں ان کے اوپر اتنا بھاری سٹگما کیوں, جو کہ مرد اب پرفارمنگ آرٹس میں تھیٹر میں رہے ان کے بچے بڑی شیخی سے ان کا نام بھی لیتے ہیں, بڑے فخر سے ان کی بات بھی کرتے ہیں, لیکن جو ان عورتوں کے بچے ہیں وہ ان کے نام بدل بدل کے اپنی ماں کا نام بتاتے ہیں, کبھی شرمندگی میں ٹیلی ویژن پہ بھی سامنے نہیں آتے. اور پھر ان عورتوں نے, میں سمجھتی ہوں بہت بہادر عورتیں تھیں, وہ 1960s اور 70s کے اوپر تحقیق تھی میری, کہ وہ عورتیں اسٹیج پہ جب جاتی تھیں ان کی زندگی الگ ہوتی تھی, جب وہ پس پردہ پیچھے آتی تھیں اسٹیج کے پیچھے تو ان کی زندگی ابیوز اور جو جتنی مشکلات انہوں نے جھیلی وہ سب جھیلنے کے باوجود انہوں نے اپنے فن کو زندہ رکھا.
تو ڈاکٹر فوزیہ سعید سے ہماری بات آپ سن رہے تھے, اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ بہت سارے مختلف ایریاز ہیں جس میں ڈاکٹر فوزیہ سعید کی بہت نمایاں کوششیں سامنے آتی ہیں. وقتاً فوقتاً ہم آپ کی ملاقات ان سے کرواتے رہیں گے, اور انہوں نے جو کام یہ کرتی ہیں اور جو جاری رکھے ہوئے ہیں ان پر ہم ان سے بھی بات کرنا جاری رکھیں گے. ڈاکٹر فوزیہ کا ایک دفعہ پھر بے حد شکریہ, یہ ہمارے اسٹوڈیوز میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیشہ ان سے بات کر کے اچھا لگتا ہے. آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. میرے ساتھ سر ندیم یعقوب اور انجینئر ہیں مارٹن پروسیس بہجت, آپ سے پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی